تیرے ایمان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جہاں تک مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تو ہم ویسے ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اصل ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت نے تقریباً 13 آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے یہاں، ان میں سے بعض آیات کی تلاوت کی گئی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ماہم بمؤمنین، مومن نہیں ہے وہ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اپنے زام میں، اپنی دانست میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، اعوذ باللہ، یا اہل ایمان کو ہم نے دھوکہ دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. وما یشعرون، اور جانتے نہیں اس بات کو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی پوشیدہ نہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں. جو کچھ دل میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی پوشیدہ حالت اور کیفیت سے خوب واقف، لہذا چاہے یہ لاکھ چھپائیں لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. لہذا اپنی دانش میں یہ سمجھنا بیوقوفی ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو اور رازوں کو بھی جانتے ہیں، تو کیوں کر اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. اب رہے اہل ایمان، تو ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری تھا، وحی آ رہی تھی، تو اہل ایمان کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہیں، جیسا کہ پتہ چلا کہ منافق لوگ ہیں یہ، تو اس لیے اہل ایمان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. ہاں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو. چنانچہ ان کا ایمان نہ لانا، کفر پر قائم رہنا، لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان، دوسروں کے سامنے مسلمان کہنا، یہ سب اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا ہے. نہ اللہ تعالیٰ دھوکے میں آتے اور نہ ہی اہل ایمان. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ مرض کیا ہے؟ مسلمانوں کو ترقی دیکھ کر، مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر دل میں کڑھن پیدا ہونا، حسد پیدا ہونا، اور یہ تمام کے تمام اس میں داخل ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العزت نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. اور بڑھانا کیا ہے؟ کہ اہل ایمان مزید ترقی کریں گے، کر رہے ہیں، تو اتنا ہی یہ کڑتے اور جلتے رہتے ہیں، جو ان کا مرض ہے وہ اور بڑھتا رہتا ہے. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے کے سبب، بسبب اس کے کہ جو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس تکذیب کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کب پھیلاتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ عام طور پر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اپنے اس عمل کو فساد پر مبنی سمجھتے بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں، فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ نہ کرنا، اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزارنا، اصل میں یہی فساد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ تو اصلاح ہے، اس سے فساد نہیں پھیلتا. فساد ہمیشہ تب پھیلے گا جب اللہ اور رسول کے احکامات کو ٹھکراتا ہے، تو یہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں زمین میں. اس لیے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم فساد تو نہیں پھیلاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ فسادی، یہی فساد پھیلاتے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن جانتے نہیں یا شعور نہیں رکھتے. اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں صحابہ کرام کے ایمان کو حجت قرار دیا اللہ رب العزت نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. اب لوگوں کا ایمان لانا, لوگ اس زمانے میں کون تھے جو ایمان لائے؟ صحابہ کرام. قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور جو لوگ ایمان لا چکے ان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسا ایمان یہ لوگ لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ تم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لے آئے؟ الْعَیَاذُ بِاللَّهِ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان یہ اللہ کو مطلوب ہے اور صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے ہمارے لیے. اس لیے کوئی شخص جو یہ کہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس کی بات درست نہیں ہے. آج بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی جیسے وہ ویسے ہم, لہذا وہ ہمارے لیے حجت نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو حجت قرار دیا ہمارے لیے کہ جیسا وہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا, اور اگر اس طریقے پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے حجت ہے, صحابہ کرام بھی خود ہمارے لیے حجت ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ اہل ایمان کو تانے دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, تو اس سے انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ شروع سے اللہ رب العزت کی سنت جاریہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مخالف ہوتے ہیں اور ان مخالفین کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرماتے رہتے ہیں. تو اہل ایمان کو اگر اس قسم کے تانے ملیں کہ تم بے وقوف ہو, تم جو ہے وہ قدامت پسند ہو یا تم بنیاد پرست ہو, یا اس قسم کے آج کل جو لوگ تان و تشنی سے کام لیتے ہیں, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اسٹار لگ رہے ہیں. جس طریقے سے کسی کو ترقی ہوتی ہے تو ایک ستارے کا, دو ستارے کا, تین ستارے کا اسٹار لگتا رہتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میرے رینک میں اضافہ ہو گیا اور مجھے ترقی ہو گئی. تو حقیقت یہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اسٹار ہی لگ رہے ہیں, ترقی مل رہی. اللہ سے آزمائش نہ مانگے آدمی, مصیبت نہ مانگے اپنے لیے, لیکن اگر ایمان کے تقاضوں کے مطابق انسان چل رہا ہے اور اس پر لوگ اس کو تان و تشنی دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, تو ان تان و تشنی سے آدمی نہ گھبرائے, بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے. صحابہ کرام صحیح مومن تھے, ان پر بھی تان و تشنی کی گئی, انہیں بیوقوف کہا گیا. اگر آج لوگ بیوقوف ہمیں کہتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات. یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے یہاں پر جمعہ پڑھانے کے لیے, تو راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی تقریباً ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا, محفوظ رکھا. تو ان کی عیادت کے لیے میں گیا, ایک بات جو انہوں نے کہی, کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے, اور بڑی نقطے کی بات فرمائی کہ اگر سنت اختیاری, یعنی جو ہماری اختیار میں ہے اس سنت پر ہم عمل کریں گے, تو جو سنت غیر اختیاری ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں, جن کا اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے, اس اختیار کردہ سنت کی برکت کی وجہ سے بعض ایسی سنتیں ہوتی ہیں کہ آدمی اختیار نہیں کر سکتا ان کو, لیکن اللہ تعالیٰ اس سنت پر بھی عمل کرا دیتے ہیں. اور یہ اس لیے فرمایا کہ مجھے جہاں چوٹ لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ اپنی سواری سے گر پڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر اسی جگہ پر چوٹ لگی تھی. اب آدمی اپنے آپ کو اس طرح کیسے گرائے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ بھئی میرے یہاں چوٹ لگ جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تھی, تو یہ ہمارے اختیار سے بھی باہر ہے اور ایسا ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس سنت غیر اختیاریہ پر عمل کرا دیا, تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ نہیں کہ آدمی اس کو اختیار کرے یا جبری طور پر ایسا اپنے آپ کو گرائے کہیں جا کر، اگر کہیں گرائے گا ہو سکتا کہیں اور لگ جائے، اس لیے اس قسم کا کام کرنا نہیں. لیکن جو غیر اختیاری چیز ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرا دیتے ہیں بعض اوقات. تو اس طرح سے گویا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ جو چوٹ لگی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری سنت ہے جس پر اللہ نے مجھے عمل کرا دیا، ورنہ میں از خود اپنی طرف سے چاہتا تو ایسا نہیں کر سکتا تھا. تو بلا شک و شبہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا جیسا کہتے ہیں، لوگ کہتے تھے اس زمانے میں، ہمیں بھی آج اگر ایمان کی وجہ سے برا کہتے ہیں، دین پر چلنے کی وجہ سے برا کہتے ہیں، تو آدمی کو اس پر بد دل نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب چونکہ لوگ برا کہتے ہیں اس لیے صاحب ہم اس شکل و صورت کو اختیار نہیں کر سکتے، یہ لباس نہیں پہن سکتے، اس طریقے سے نہیں رہ سکتے. تو یہ ان کی بھول ہے. لوگ تو پھر بھی کہیں گے خوش کبھی نہیں ہوتے لوگ. بقول حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو اپنے جسم کے کباب بنا کر بھی کھلا دو گوشت کے، تو کسی نے کہنا نمک کم ہے، کسی نے کہنا مرچ کم ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ جسم کی بوٹیاں بنا کر اس کو کھلا دی ہیں. لوگوں کے اعتراضات تو ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، آپ جس حال میں رہیں لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. اس لیے فرمایا ایک کو خوش کر لو، اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے راضی ہو گئے باقی کی پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اصل مقصود بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمارے تمام اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے راضی ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہیں ساری مخلوق چاہے ناراض ہو تو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. ہمیں تو ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، بس وہ اصل چیز ہے. اب اگر لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، لوگ بیوقوف کہتے ہیں، لوگ جاہل کہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ قدامت پرست کہتے ہیں، اور لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو باوجود اس کے کہ لوگوں نے بیوقوف کہا، احمق کہا، اور نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جو ہے وہ مسحور کہا، اور مختلف طریقے سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، صحابہ کرام کو بھی کہا گیا. لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے کسی صحابہ کے لیے ہمیں زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے. ادنا صحابی بھی جو ہے وہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے ولی اور قطب اور غوث سے بڑھ کر، کیونکہ صحابی وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. تو لازمی بات ہے آج چاہے کوئی کتنے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، وہ آنکھ کہاں سے لائے گا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. اس لیے ادنا صحابی کے مقام تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میرے عزیز بھائی بس بات یہ ہے کہ ہم صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا، اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اس وقت پھر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. اس زمانے کے جو بڑے بڑے کافر تھے ان کا بھی یہ اعتراض تھا کہ صاحب جو ایمان قبول کرنے والے ہیں بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں، اور زمانے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی توقیر نہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو ایمان لاتے ہی نہیں، کیونکہ ضروری تھوڑی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے ہدایت عطا فرما دے. تو عام طور پر ہدایت اول غریب ہی قبول کرتا ہے، عاجز و مسکین قسم کے لوگ ہی قبول کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جو بھی اس کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کی جب بارش برستی ہے تو زمین پر برستی ہے سب پر. اب جس زمین کے اندر جو صلاحیت ہو، بعض زمینوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اگانے کی، اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اور شور بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت اگانے کی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا جو دین ہے وہ تو سبھی کے لیے ہے، اب جو چاہے قبول کر لے اور جو نہ چاہے تو نہ قبول کرے. بہرحال الا انہم سفہاء ولکن لا یعلمون، جب انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. واذا خلوا الی شیاطینہم، اور جب یہ اپنے شیاطین کی طرف، مراد یہاں پر سردار ہیں، جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں جا کر، قالوا انما معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو بھائی پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ انما نحن مستہزئون, ہم تو مذاق کرتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں, یہ سارا معاملہ مذاقن ایسا کر رہے ہیں. حقیقی معنی میں تھوڑی ہم مسلمان ہیں, نہ ان کے دین پر ہمارا ایمان ہے, نہ ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, بلکہ ہم تو صرف استہزان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ سرگرداں ہیں, حیران ہیں سرکشی میں. یعنی باوجود اس کے کہ دل سے ایمان نہیں لاتے, اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ معلوم بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی گرفت نہیں فرماتے. تو اصل میں یہ ڈھیل دے دینا یہی ان کے ساتھ مذاق, کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی بات سمجھ کے بھی اگر ہم برے ہوتے تو اللہ میاں ہمیں عذاب نہیں دے دیتا, اور بعض لوگوں نے ایسی تمنا کی بھی کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ. اس قسم کے جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا کہ ہم حق پر ہیں, سچ پر ہیں. تو اس لیے ظاہری اعتبار سے کسی کا اچھا ہونا یا کسی کا برا ہونا, کوئی آدمی اگر خوشحال ہے, مال و دولت کا مالک ہے, تو اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے کوئی. اگر کوئی غریب ہے, کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کو بھی نہیں ہے, یا اس کی ظاہری حالت مالی حالت اچھی نہیں ہے, تو یہ کوئی علامت نہیں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, کوئی علامت نہیں. نہ مال و دولت کا ہونا, نہ مال و دولت کا نہ ہونا. اسی طریقے سے مال و دولت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہی ہوگا, یقینا ضروری نہیں, اور نہ یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ اصل جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے, آدمی اس کو دل و جان سے قبول کرے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو یعنی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت کو قبول کر لیتے, لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے کیا, گمراہی کو خرید لیا. لیکن اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا اور نہ یہ ہدایت پر آئے. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اللہ کی رضا کے مطابق, ہم اس کو قبول کرنے والے بھی بنے, اس پر عمل کرنے والے بھی بنے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ میں اس بات سے, مجھے فقر و فاقہ کا تم پر کوئی ڈر نہیں ہے, یعنی اس بات سے میں خوفزدہ نہیں ہوں کہ تم پر فقر و فاقہ آئے گا یا جو بھی ہوگا, بلکہ اصل جو خوف ہے وہ مال و دولت کا ہے کہ اس کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو حقیقت بھی ہے کہ مال و دولت جیسا جیسا آ رہا ہے, خوشحالی جیسے جیسے حاصل ہو رہی ہے, آدمی اپنے آپ کو دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے, اس ماحول میں رنگنا شروع کر دیتا ہے جس میں عیش اور عشرت اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جب آدمی کرتا ہے تو پھر دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مال و دولت بھی عطا فرمائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے گمراہی کا سبب نہ بنائے, کیونکہ اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا مال و دولت کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں عطا فرمائے حلال طریقے سے, اور اس کے ہونے کو اللہ رب العزت ہمارے لیے گمراہی کا سبب نہ بنائے, بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما, آخرت بھی اچھی عطا فرما, ہمیں دنیا بھی ایسی عطا فرما کہ جو تجھ سے ہم کو غافل نہ کر دے, اور دین پر ثابت قدمی ہمیں عطا فرما. ثابت قدمی بڑی چیز ہے. اس کے لیے ایک ہمارے بزرگ سے انتقال فرما گئے, میں نے ایک مرتبہ ان سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیں. تو انہوں نے جو بات مجھے بتلائی وہ یہ کہ فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صرف 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیں, تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیں. بہرحال بزرگوں کے تجربات ہیں, حدیث نہیں ہیں, لیکن بہرحال ان کے تجربات بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین متین پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے.